خز تو بے رب کعبہ صدائے مولا علی ہے میں کامیاب ہوا صدائے مولا علی ہے میں کامیاب ہوا
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي ابن ابي طالب صلى الله عليه وسلم والصلاه والسلام على سيده المعصومه المظلومه الطاهره البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين منتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر شہادت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے سیر و مجالس کا آج آخری سلسلہ ہے. ان سر و مجالس میں آپ کی خدمت میں عنوان کلام کے طور پر سورہ سجدہ کی 24 نمبر آیہ کریمہ کو انتخاب کیا. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وجعلنا منہم ائمہ اور ہم بناتے ہیں ان میں سے ائمہ کو اماموں کو. ہمارا کام ہے امام بنانا. کیوں بناتے ہیں؟ یہدونا بامرنا کہ یہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے. لما صبروا چنانچہ انہوں نے صبر کیا وکانوا بآیاتنا یوقنون اور ہماری آیات پر یقین رکھنے والے ہیں. عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ آیت میں بحث کی گنجائش زیادہ ہے لیکن ہم نے گفتگو کو متمرکز رکھا, کنسنٹریٹ کیا ہم نے صرف اس مرحلے پہ کہ جہاں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً ہم بناتے ہیں امام. عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ امامت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں جتنے بھی مکاتب ہیں اصل امامت کو قبول کرتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ منکر امامت ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک صحیح السند حدیث کہ فرمایا مَن مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِیتَةَ الْجَاهِلِيَّةِ. تو اب یہ جاہلیت کی جو موت ہے اس سے بچنے کے لیے امام ہونا ضروری ہے. لہذا امامت کے وجوب پر امامت کے ہونے پر سب متفق ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ شیعوں کے نزدیک امامت سلسلہ نبوت کا ہی جریان ہے، سلسلہ نبوت، جس طرح سے اللہ آدم سے لے کر خاتم تک انسانوں کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑ رہا۔ ناممکن ہے کہ قرآن جیسی کتاب آنے کے بعد اس کتاب کو بے وارث چھوڑ دے، ہو نہیں سکتا۔ لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بعد میں آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے کوئی سلسلہ ہدایت نہ رکھا ہو۔ تو اب یہ سلسلہ امامت سے شروع ہوتا ہے، پھر جب امام غائب ہو جاتا ہے تو امام کی غیبت کا فلسفہ کیا ہے، غیبت کیوں ہوتی ہے، غیبت سے مراد کیا ہے، شخص غائب ہے، شخصیت غائب ہے، یہ سارے مراحل ہیں گفتگو کے، ان پہ غور کیا کریں، انہی میں جواب موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہر شے کا، ہر سوال کا جواب ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ ایک محکم اور مضبوط عقیدہ ہے ہمارا کہ جس کے سارے جوانب الحمدللہ کلیئر ہیں۔ گفتگو کا مرحلہ یہ کہ ہمارے مقابلے پہ جو تصور ہے وہ یہ کہ اللہ نے امامت کو تو جاری کر دیا لیکن امامت کا جو تعین ہے اسے لوگوں کے حوالے کر دیا۔ اب جو لوگوں نے بنایا تو ہم نے کہا امامت سے مراد کیا ہے، فرمایا کہ الامامہ، کیا الامامہ؟ ہیا ریاست فی الدین و دنیا، دین اور دنیا دونوں کی ریاست، خود دین اور دنیا کی دونوں ریاست۔ لیکن اس امام کو ٹائٹل کیا دیا گیا، تاریخ میں یہ مشکل پیش آئی۔ جب دین اور دنیا کی ریاست کی بات کی تو کہا یہ جو امام ہے یہی خلیفۃ الرسول ہوگا۔ ہم نے کہا کہ خلیفۃ الرسول، اگر شخص رسول سے خلیفہ چاہیے تو ہمیں ایسا خلیفہ نہیں چاہیے، ہمیں خلیفہ وہ چاہیے جو رسالت سے جانشین ہو، رسالت کا خلیفہ چاہیے، رسول کا خلیفہ نہیں چاہیے۔ پھر دوسرے مرحلے میں ہم نے دیکھا کہ جب خلافت شروع کی گئی تو رسول کا خلیفہ خود بخود اللہ کا خلیفہ، اور اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ خلیفہ میں بناؤں گا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ میرا کام ہے خلیفہ بنانا، اور جب میں خلیفہ بناتا ہوں تو ایسے شخص کو بناتا ہوں جس کا علم فرشتوں کی معرفت سے اونچ، کم از کم اتنا علم اس کے پاس ہونا چاہیے۔ دوسرا مرحلہ کہاں، جب کیوں مسئلہ ہوا، اس لیے کہ خلافت چلی اور چلنے کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد خلافت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی کہ جن کو خلیفۃ الرسول کہنا توہین رسالت بن جاتی ہے۔ یزید جیسے آدمی کو خلیفۃ الرسول کہنا توہین رسالت ہے، تو مجبوری ہو گئی، اب کہا کہ نہیں ٹائٹل چینج کر دیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں دنیا نکال دیتے ہیں، ریاست فی الدین لے کے چلتے ہیں۔ ریاست فی الدین کے عنوان سے امام بنائے گئے، ایک سلسلہ امامت کو چلانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بھی نہیں چلا۔ لیکن جب ہم نے کہا کہ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ پہلا امام اللہ نے کبھی کسی کو بنایا نہیں بنایا، لوگوں سے بنوایا، خود بنایا، تو پھر قرآن نے سورہ بقرہ میں ہی آواز دی، کیا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تم پہلے آدمی ہو، پہلا مقام امامت ہے، عطا کرنے والے ہم ہیں، بنانے والے ہم ہیں، ہمارا کام ہے، لوگوں کا کام نہیں ہے کہ امام بنائے۔ وہاں ہم نے بحث کی کہ جو امام اللہ بناتا ہے معصوم کے علاوہ کسی کو امام نہیں بناتا، علم کے بغیر، معرفت کے بغیر نہیں بناتا۔ تو اب مرحلہ کیا ہوا، جب تیسرا مرحلہ آیا، کیوں؟ اس لیے کہ سلسلہ خلافت بھی منقرض ہو گیا، سلسلہ امامت بھی بالآخر دنیا سے غائب ہو گیا، ایک آخری چیز جو بچی تھی وہ تھی ملوکیت، بادشاہت، یہ بچ گئی تھی۔ تو کہا کہ تعریف کو ہی بدل دیتے ہیں، الامامہ ہی ریاست فی الدنیا فقط، دین کو ہی نکال دیا۔ تو ہم پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا جو دین سے نکل جائے، ہمیں وہ دنیا نہیں چاہیے، دنیا بھی وہ چاہیے جو دین کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ ہمارا دین ایسا ہے کہ جو کامل دین ہے، تو جو کامل دین ہوتا ہے دنیا اسی میں شامل ہوتی ہے، ہمارے دین کی قوت ہے۔ کبھی انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو آپ کو بتاؤں گا کہ انسان، یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف لفظوں کی حد تک ہے، مشکل صرف اتنی ہے کہ ہمیں اپنی لائف میں اسلام کو اپلائی کرنا مشکل لگتا ہے، ہمیں مشکل لگتا ہے، ہمیں مشکل لگتا ہے، اسلام کا اپلائی ہونا مشکل نہیں ہے، ہمیں مشکل لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غرب میں تقریباً جتنے نظام چل رہے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں باہر سے تعریفیں کرتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں واہ جی واہ، اصل نظام تو وہاں پر ہے، عدالت وہاں پر ہے، انصاف وہاں پر ہے، کتنی اچھی سوسائٹی ہے۔ تو جب بات کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے سارے کا سارا وہی نظام ہے جو اسلام نے دیا تھا، غیروں نے اپلائی کر لیا، مسلمانوں نے چھوڑ دیا، یہ آج کی بات تھوڑی ہے۔ علامہ اقبال اس دور میں یورپ میں ڈگری کرنے گئے، واپس آ کر کیا کہا؟ کہا میں جب وہاں گیا تو میں نے وہاں مسلمان نہیں پائے لیکن اسلام کو پایا۔ واپس آیا تو دیکھا مسلمان تو ہیں اسلام، تو قصور ہمارا ہے۔ اسلام کیسے اپلائی ہو سکتا ہے؟ یہ مشکل نہیں ہے، وہاں ہوا ہوا ہے، ہم نہیں کرنا چاہتے۔ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ مسائل ہیں، انشاءاللہ کبھی فرصت رہی عرض کروں گا۔ اسلام وہ نظام ہے کہ جو دنیا کی کامیابی کو بھی تضمین کرتا ہے، دنیا کی کامیابی کو بھی گارنٹی کرتا ہے، آخرت کی کامیابی کو بھی گارنٹی کرتا ہے۔ آخرت کی کامیابیوں کی جو گارنٹی ہے اس میں سے ایک مرحلہ آج کی یہ شبیں ہیں، یہ جو تین شبیں ہیں 19, 21 اور 23، ان شبوں کو جن میں سے کسی ایک میں شب قدر کو اللہ نے واقع کیا، اور میں حیران ہوتا ہوں واقع اسلام جیسے شہید متحری اور رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کائنات حادثات کا نام نہیں ہے، کائنات ایکسیڈنٹس کا نام نہیں ہے، ہاں کائنات واقعات کا نام ہے، انسیڈنٹس کا نام ہے۔ ہر چیز نپی تلی ہے اس کائنات میں۔ اب یہ بھی اللہ کا حیدر کرار کے شیعوں پر ایک احسان ہے کہ تین میں سے دو راتیں شب قدر کی، تین میں سے دو راتیں مولا کائنات کے ساتھ باندھ دی ہیں۔ اس شبوں میں جب بھی مومن اپنے مولا کے مجلس پر گزار کرے گا عبادت ہوتی رہے گی، مولا کے لیے ماتم کرے گا عبادت ہوتی رہے گی، مولا کو یاد کر کے روتا رہے گا عبادت ہوتی رہے گی، معراج ہوتی رہے گی، مقدرات لکھے جاتے رہیں گے۔ صرف خلوص کی ضرورت ہے، اپنے ماتم میں خلوص پیدا کرو، اپنے جلوس میں خلوص پیدا کرو، جتنا خلوص پیدا کرتے چلے جاؤ گے مقدرات کا دفتر اتنا ہی چمکتا چلا جائے گا۔ لہذا آج کی شب ہے، دعا کو یاد نہ بھلائیں، فراموش نہ کیجیے گا، اعمال کو فراموش نہ کیجیے گا، لیکن افضل ترین عبادتوں میں سے فرمایا کہ وہ عبادت ہے جو فکر کے ذریعے سے کی جائے، جو عقل کے ذریعے، تفکر کو، ایک گھنٹے کے تفکر کو 70 سال کی عبادات سے زیادہ افضل قرار دیا گیا۔ اب وہ تفکر اگر یہی عبادت جو 70 سال سے زیادہ ہے رمضان میں کی جائے تو 70 گنا اور ہو جائے گی، شب قدر میں کی جائے اور ہو جائے گی، مجلس کی شکل میں کی جائے اور ہو جائے گی، پتہ نہیں کتنا ثواب ہے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ صرف خلوص کی ضرورت ہے۔ لہذا آج کی شب میں فراموش نہ کیجیے گا، ہر سجدے میں اس زخمی سر کو یاد کیجیے گا، سجدہ خود بخود پرواز کرنے لگے گا۔ صرف ضرورت ہے اپنے آپ کو مولا کائنات سے ذہنی طور پر منسلک کرنے کے لیے، اور یہ سارے سلسلے یہی شیعوں کی دستگیری ہے۔ آج بھی علی کا سجدہ تمہارے سجدے کو دستگیری کرنے کے لیے موجود ہے، بس اپنے سر کو جب سجدے میں جھکاؤ اپنے مولا کو یاد کر لینا۔ سلسلہ گفتگو یہاں پہنچا کہ دنیا کی ریاست، کہا یہ امامت ہے، تو دنیا کی ریاست کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں ملوکیت، جو بادشاہ بن جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ملک۔ ابھی بھی ہم کتنے ملکوں کا آنا جانا سن رہے ہیں عربستان میں، ایک چلا جاتا ہے دوسرا غائب ہو جاتا ہے، 20-25 دن ایک کا نہیں پتہ لگتا، 40 دن سے دوسرا غائب ہے۔ انشاءاللہ یہ ان کے زوال کا مرحلہ جاری ہے، خدا نے چاہا یہ آل سعود، یہ آل یہود، یہ سب ختم ہوں گے اگر اللہ نے چاہا۔ اور یاد رکھو خاص طور پہ نوجوانوں سے یہ بیداری کا زمانہ ہے۔ کل جو رہبر نے مخاطب کر کے کہا نا، عرب نوجوانوں کو نہیں کہا، عرب زبان میں خطاب کیا ہے، مخاطب سارے جوان ہیں، سارے غیر ایرانی جوان مخاطب ہیں۔ لہذا رہبر کے اس کلام کو ضرور اس کو سننا، اس کو پڑھنا اور اس کو دیکھنا، تمہارے اور ہمارے لیے لائن آف ایکشن دی ہے انہوں نے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو سلسلہ ہے کیا ہوا؟ کہا بھائی ہمیں دنیا تو، ہم دین تو سنبھلا نہیں، خلافت سنبھلی نہیں، امامت سنبھلی نہیں، شاید ملوکیت ہم سے سنبھل جائے۔ تو کہا امامت کیا ہے؟ امامت ہے بادشاہت، کوئی ملک ہونا چاہیے، کوئی بادشاہ ہونا چاہیے۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ اگر دین سے باہر جا کر بات کرتے ہو تو ہمارے تم سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن اگر دین کی بات دین کے دائرے میں آ کے کرتے ہو تو پھر قرآن سے سوال کرتے ہیں۔ بار الہ، کیا بادشاہ بنانا لوگوں کا کام ہے؟ کیونکہ جب سے تاریخ پڑی ہے یہی سنا ہے بادشاہ بن جایا کرتے ہیں، کچھ لوگ بنا لیا کرتے ہیں، ان کی اتباع شروع کر دی جاتی ہے، لیکن اب قرآن سے سوال کرتے ہیں۔ بار الہ، بادشاہت کا اگر مرحلہ آ جائے اور دین کے دائرے میں ہو، بادشاہت کا مرحلہ ہو اور دین کے دائرے میں ہو، ملوکیت کسی کو دینی ہو اور دین کے دائرے میں ہو، تو کیا یہ بادشاہت عام بادشاہت کی طرح سے ہوگی، یا دین کے دائرے میں آ جائے تو خاص بادشاہت ہو جاتی ہے، اور اگر خاص بادشاہت ہو جاتی ہے تو کیا لوگوں کا کام ہے اپنا بادشاہ بنانا، یا بادشاہ بھی تو ہی بنایا کرتا ہے؟ بادشاہ بھی تو ہی بنایا کرتا ہے. دیکھیے دین ہے اطاعت کا نام. جب انسان دین کے دائرے میں آ جاتا ہے تو چاہے ملک ہو چاہے ملکوت ہو پروردگار کی اطاعت میں ہونی چاہیے. اب ہم نے بڑا تاریخ کو کھنگالا, ہمیں کہیں نہیں ملا, لیکن قرآن نے ہی آواز دی. سورہ بقرہ 246 نمبر آیت, پہلی گفتگو کی 30 نمبر آیت سورہ بقرہ, دوسری گفتگو سورہ بقرہ 132 نمبر آیت, تیسری گفتگو سورہ بقرہ 246 نمبر آیت. یعنی جتنی بھی گفتگو کی ہم نے, ابھی سورہ بقرہ سے ہم باہر نہیں نکلے. تو مسلمانوں, اگر سورہ بقرہ ہی صحیح سے پڑھ رہی ہوتی امامت کے معاملے میں دھوکہ نہ کھاتے. تو جن کو خود ساری عمر سورہ بقرہ یاد نہ ہوئی ہو وہ لوگوں کی امامت کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا عزیزان من, مرحلہ یہی ہے, قرآن کو اتنا ہی پڑھ کر دیکھ لو, سورہ بقرہ ہی پڑھ لی ہوتی امامت کی مشکل حل ہو گئی ہوتی. ہم نے قرآن سے کہا, بار الہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے بادشاہ بنانا چاہا ہو, جب خود سے نہ بنا ہو تو تیری بارگاہ میں آئے ہو, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تو لوگوں کو بادشاہ بھی بنا کر دینے لگے؟ سورہ بقرہ نے 246 نمبر میں آواز لگائی, کہا علم ترا الی الملأ بنی اسرائیل. اب وہ لہجہ وہی ہے اسی طرح کا, اذ قال ربک للملائکہ اذ ابتلا ابراہیم ربہ, اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو. آج اللہ تعالیٰ کہہ رہے الم ترا, اے میرے حبیب تو نے دیکھا نہیں, اے میرے حبیب تو نے دیکھا نہیں کس کو؟ الملا بنی اسرائیل, اس جماعت بنی اسرائیل کو, من بعد موسیٰ, جو موسیٰ کے بعد تھی, کیا ہوئی؟ اپنے نبی کے پاس آئی. اذ قالوا لنبی لہم, اپنے نبی کے پاس آئی. وہ وقت یاد کرو جب وہ ملا, وہ جماعت بنی اسرائیل کی اپنے کس کے پاس آئی؟ نبی کے پاس آئی. اور نبی کے پاس کہا, کیا کہا؟ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. اپنے نبی سے آ کر کہا, کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا کر دے, ہمارے لیے کوئی ملک بنا کر دے جس کے ذریعے سے ہم کیا کر سکیں؟ نقاتل فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں ہم قتال کر سکیں, ہم جہاد کر سکیں. واقعہ کون سا ہے, زمانہ کون سا ہے, تاریخ میں اگر چلا جاؤں گا گفتگو بہت مفصل ہو جائے گی, شارٹ کٹ آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت موسیٰ کے تقریباً 1000 سال کے بعد, کہ جس کو بعض تاریخوں نے لکھا 1000 سال گزر گئے بنی اسرائیل کو, لیکن بنی اسرائیل, فرمایا, اب یہ میں نہیں کہہ رہا, اسے تاریخ نے لکھا, ابن کثیر نے لکھا, کہ اب تک کیا ہوا جناب موسیٰ کے بعد, بنی اسرائیل کا طور یہ تھا خود ہی کسی کو اپنا بادشاہ بنا لیتے تھے اور اس بادشاہ کے کہنے پر عمل کیا کرتے تھے, سلسلہ رسالت کو ترک کر دیا, اللہ کے راستے کو ترک کر دیا. کہا جیسے ہی انہوں نے اپنے بنائے ہوئے پر عمل کرنا شروع کیا, دنیا میں ذلیل و خوار ہونا شروع ہو گئے. اپنے بنائے ہوئے پر چلنا شروع کیا, ذلیل و خوار ہونا شروع ہو گئے. انبیاء کا سلسلہ جاری ہے لیکن اپنے بنائے ہوئے پہ عمل کرتے ہیں, اپنے بنائے ہوئے پہ عمل کرتے رہے, دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے رہے. حتیٰ یہ ہوا کہ اللہ نے ایک ظالم حاکم ان کے اوپر مقرر کیا جس کا نام تھا جالوت. جالوت آتا تھا کنعان سے آ کر ان پر حملہ کرتا تھا, ان کے مردوں کو قتل کر دیتا تھا, بعض کو غلام بنا کر لے جاتا تھا, عورتوں کو کنیز بنا لیتا تھا, بچوں کو غلام بنا دیتا تھا, پورے کے پورے ان کے علاقے برباد کر دیتا تھا. جالوت کیا ہوا, اللہ نے جالوت کو ان کے اوپر مسلط کر دیا, جالوت نے انہیں تہس نہس کر دیا. لیکن بکھرے ہوئے ہیں, برباد ہو رہے ہیں. ان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز تھی اس کا نام تھا تابوت سکینہ. کیا نام تھا اس کا؟ تابوت سکینہ. میں عرض کروں گا کہ تابوت سکینہ کیا ہے, اور یہ جتنے بھی حالات ہو رہے ہیں یہ آج کے زمانے پر پوری طرح سے منطبق ہوتے ہیں, آج کے حالات پر پوری طرح سے منطبق ہوتے ہیں. کیا ہوا, انہوں نے کیا کیا, 1000 سال گزر گئے, 1000 سال ذلیل و خوار ہوتے ہوئے, ذلت اٹھاتے ہوئے 1000 سال, یہاں تک مورد ہوا, اللہ نے کیا کیا, جالوت کو مسلط کر دیا, تہس نہس کر کے رکھ دیا, غلام بنا دیا, مار دیا, قتل کر دیا, لوٹ لیا, حتیٰ تابوت سکینہ جو سب سے قیمتی چیز تھی جالوت اٹھا کر لے گیا. اب جب اتنا ذلیل و خوار ہو گئے تو مجبور ہو کر نبی کے دروازے پر آئے, نبی کے دروازے پر آ کے کیا کہا, اے نبی آپ بنائیے, ابعث لنا ملکہ, آپ ہمارے لیے ملک بنائیں, آپ ہمارے لیے کسی کو بادشاہ مقرر کریں, نقاتل فی سبیل اللہ, جس کے ساتھ ہم کیا کر سکیں, جہاد کر سکیں. تو جیسے ہی انہوں نے یہ کہا اللہ کے نبی نے کہا, ایسا نہ ہو آج کہہ رہے ہو کل مکر جاؤ, ایسا نہ ہو آج کہہ رہے ہو کل مکر جاؤ, پھر جو میں بناؤں اسے, جسے میں بناؤں اسے نہ مانو. کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ہم ذلیل و خوار ہو چکے ہیں, ہم برباد ہو چکے ہیں. یہ ساری آیات موجود ہیں, میں ترجمے میں اس لیے کفایت کر رہا ہوں کہ اگر میں آیات میں تفصیل میں گیا تو ٹائم تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا, تیزی کے ساتھ سفر کرنا چاہ رہا ہوں. ساری 246 نمبر آیت میں یہ پوری داستان موجود ہے. جب پیغمبر نے کہا ایسا نہ ہو کہ تم بعد میں مکر جاؤ, کہا ایسا نہیں ہوگا, ہم ذلیل و خوار ہو چکے ہیں, ہمیں کسی رہبر کی ضرورت ہے, ہمیں کسی ملک کی ضرورت ہے. تو جب یہ بات ہو گئی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, قرآن سے جا کر پوچھتے ہیں, لوگوں نے آ کر کس سے سوال کیا تھا؟ نبی سے سوال کیا تھا. نبی کون ہے؟ ان کا نام ہے جناب اشمعیل علیہ السلام, حضرت موسیٰ کے 1000 سال کے بعد. ان کو اشمعیل کیوں کہتے ہیں, زمانہ کیا تھا, انشاءاللہ کبھی تاریخ میں فرصت رہی تو اور تفصیل سے عرض کروں گا. جناب اشمعیل اللہ کے نبی ہیں, ان سے آگے کیا کہا, ہمارے لیے بادشاہ بنا کر دو. تو ہونا کیا چاہیے, اصولاً کیا ہونا چاہیے؟ جناب اشمعیل علیہ السلام کو چاہیے کہ کسی کو بھی بادشاہ مقرر کر دیں, کسی کو بھی بنا دیں, ہاں بھائی یہ فلاں آدمی میری نظر میں یہ بہت اچھا آدمی ہے, آج سے یہ تمہارا بادشاہ. لیکن قرآن نے بڑے عجیب انداز سے گفتگو کی ہے, نبی کو کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا کر دیں, لیکن اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس قالا لہم نبی لہم, ان کے نبی نے ان سے کیا کہا جب انہوں نے آ کر کہا ہمیں بادشاہ بنا کر دو, تو نبی نے کہا ان اللہ قد بعث لکم تالوت ملکہ, اللہ نے تمہارے لیے تالوت کو بادشاہ بنایا ہے. کس نے بنایا؟ میں اللہ کے نبی سے سوال کروں گا, اے اللہ کے نبی, اے جناب اشمعیل, یہ آپ کے پاس آئے تھے نا, یہ آپ سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے بادشاہ بنا دو, تو آپ کسی کو بھی بادشاہ بنا دیتے, آپ وحی کا انتظار کیوں کرتے رہے؟ تو شاید جواب پلٹ کر یہ آئے کہ اگر دین کے دائرے میں بادشاہت کا بھی ذکر ہوگا تو اختیار اللہ کے نبی کو بھی نہیں ہے, بلکہ اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. دین کے دائرے میں بھی اگر بادشاہ بنے گا تو اللہ بنائے گا, نبی نہیں بنائے گا. تو جب اللہ کا نبی نہیں بنا سکتا تو امت کو اختیار کس نے دیا ہے؟ کس نے اختیار؟ جو بادشاہ نہیں بنا سکتا, جو بادشاہ نہیں بنا سکتی امت, وہ نبی اور امام کے معاملے میں ناممکن ہے. اللہ نے کہا بادشاہ کا اختیار بھی کہاں؟ جب دین کے دائرے میں بات ہوگی. جب دین کے دائرے میں بات ہوگی تو اللہ بادشاہ کا اختیار بھی لوگوں کو نہیں دیتا, بادشاہ بھی وہ خود بناتا ہے. لیکن اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب ان حضرت اشمعیل نے کہا ان اللہ قد بعث لکم تالوت ملکا, اللہ نے تالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے, تو اب مسئلہ کیا تھا؟ جناب تالوت ایک غریب آدمی تھے, بظاہر ان کے پاس زیادہ دولت نہیں تھی, چرواہے تھے, بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے. اب ایسا آدمی اور بنی اسرائیل کے پیسے والے, ایسا آدمی اور بنی اسرائیل کے پیسے والے, اندر کا بغض خود بخود باہر آ گیا. جو ابھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے بادشاہ بناؤ, ہم اس کے ساتھ جہاد کریں گے, اور اللہ کا نبی کہہ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو ہم بنا دیں تم مکر جاؤ, تو وہاں وعدہ دے رہے تھے کہ نہیں ہم نہیں مکریں گے. جیسے ہی تالوت کا نام سامنے آیا, جو دل میں بغض تھا وہ ظاہر ہو گیا. پیغمبر کو ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہمارے اوپر کیسے حق حاصل ہوتا ہے, ہو سکتا ہے, وَنَحْنُ أَحَقُّ مِنْهُ بِالْمُلْكِ, ہم اس سے زیادہ بادشاہت کا حق رکھتے ہیں. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ, اس کے پاس تو بہت پیسہ نہیں ہے, اس کے پاس زیادہ مال نہیں ہے. میں نے کیا عرض کیا تھا پہلے دن؟ عرض کیا تھا کہ لوگ ہم سے سوال یہ کرتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کے بنائے ہوئے کے منکر لوگ کیسے ہو سکتے ہیں. ہم نے کہا تھا ہم قرآن سے ثابت کریں گے, نبی کے جانے کے بعد کا مرحلہ تو بہت دور کی بات ہے, لوگ نبی کے ہوتے ہوئے, نبی کے ہوتے ہوئے نبی کے بنائے ہوئے کے منکر بن جاتے ہیں. قرآن کی یہ آیت پڑھو, واضح طور پر کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے تالوت کو کیسے مل سکتی ہے بادشاہت, نحنو احق بالملک, ہم اس سے زیادہ بادشاہت کا حق رکھتے ہیں. جو نبی کے بنائے ہوئے کے سامنے اپنا لے کر آئے اسی کو دین میں کافر کہتے ہیں. اب کیا ہوا؟ جناب اشمعیل نے کہا ان اللہ استفا علیکم, اس اللہ نے اسے تمہارے اوپر چنا ہے. میں نے نہیں چنا, اللہ نے بنایا ہے. میں نے نہیں بنایا, اللہ نے بنایا ہے. میں نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے۔ یہی تو پیغمبر نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ جس نے غدیر کے بعد پیغمبر کے غدیر کے اعلان کے بعد آ کر پیغمبر سے کیا کہا، کہا اے اللہ کے نبی آپ نے کہا بتوں کو چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ دیا، آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے رکھ لیا، نماز پڑھو پڑھ لی، جہاد کرا جہاد کا کہا کر لیا، اب جاتے ہوئے اپنے بھائی کو ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا، اللہ کے نبی نے کہا میں نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے، میں نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے۔ تو جب نبی کا اختیار نہیں ہے بنانے پر تو امت کو کس نے اختیار دیا، امت کو کس نے اختیار دیا؟ اب کیا ہوا کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا، ان اللہ اصطفاکم اصطفاہ علیکم، اس کو اللہ نے تم پر انتخاب کیا ہے، وزادہ بسطتن فی العلم والجسم، اللہ نے اسے دو صلاحیتیں دی ہیں، ایک اللہ نے اسے علم زیادہ عطا کیا ہے اور دوسرا اللہ نے اسے طاقت عطا کی ہے۔ دو چیزیں زیادہ دی ہیں، کیا؟ ایک اللہ نے علم زیادہ دیا ہے، ایک اللہ نے طاقت عطا کی ہے۔ تو پھر دین میں بادشاہت کا بھی کانسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ اگر دین کے دائرے میں تم نے بادشاہ بھی بنانا ہو تو پہلا مرحلہ اللہ بنائے گا، دوسرا مرحلہ جسے اللہ بنائے گا اللہ ہی اسے علم بھی دے گا، اللہ ہی اسے طاقت بھی دے گا، اللہ ہی دین علم بھی دے گا، اللہ ہی طاقت بھی دے گا۔ تو اب اگر دین میں دین کے دائرے میں حتیٰ بادشاہ بھی تلاش کرنا ہو تو پہلے مرحلے پہ یہ دیکھو اللہ نے بادشاہت کس کو دی ہے، پھر اگر نہ ملے تو اسے تلاش کرنا کہ جس کو اللہ نے علم بھی زیادہ دیا ہو، طاقت بھی زیادہ دی ہو۔ تو علم تلاش کرنا ہے اسے تلاش کرو جس سے علم کے دریا پھوٹ رہے ہوں، طاقت تلاش کرنی ہے تو اسے تلاش کرو جو جنگوں میں آگے آگے نظر آئے۔ تو جب طاقت کی بات آتی ہے جنگ میں آگے کی طرف دیکھا جاتا ہے، پیچھے کی طرف نہیں دیکھا جاتا، ایسے ہی ہے۔ لیکن اب یہ علم اور طاقت، بس آپ کی زحمت میں اس میں گفتگو بہت ہے کہ یہ جب یہ مرحلہ گزرا اور ان کو پھر بھی یقین نہیں آ رہا، جناب طالوت کے بارے میں کہہ دیا پھر بھی یقین نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان آیت ملک ہی ایاتیکم التابوت فیہ سکینہ، اس کی بادشاہت کی علامت یہ ہے، کیا ہے علامت؟ کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ واپس آ جائے گا، تحملہ الملائکہ، اسے ملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس میں کیا ہے؟ فیہ سکینہ، اس کے اندر سکون ہے۔ تابوت سکینہ کے اندر کیا ہے؟ سکون۔ صرف سکون ہے کا نہیں، اور کیا ہے؟ بقیتم مما ترکا آل موسیٰ و آل ہارون، اس کے اندر کیا ہوگا؟ آل موسیٰ اور آل ہارون کا چھوڑا ہوا مال اس کے اندر ہوگا۔ بس تیسری علامت کیا ہوئی؟ علم اور طاقت کے بعد تیسری علامت کیا ہوئی؟ تابوت سکینہ واپس آئے گا۔ تابوت سکینہ واپس آئے گا، تابوت میں کیا ہے؟ سکینہ۔ سکینہ خاتون کا نام نہیں، بچی کا نام نہیں، سکینہ یعنی سکون۔ تابوت کے اندر کیا ہوگا؟ سکون۔ سکون اور اطمینان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ انشاءاللہ کبھی فرصت رہی تو عرض کروں گا۔ کچھ چیزیں ہیں جو دل کو سکون عطا کرتی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو دل کو اطمینان عطا کرتی ہیں، مرحلہ رہا انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اس میں سکینہ، اور کیا ہے؟ بقیہ۔ کس کا بقیہ؟ آل موسیٰ اور آل ہارون کا، یہ تیسری علامت ہے۔ دو علامتوں میں گفتگو بعد میں کرتا ہوں، ابھی ایک میں رہا تھا۔ کیا علامت بتائی؟ کیونکہ وہ ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، علم اور طاقت جب اللہ نے کہا کہ دی ہے تابوت کو تو وہ سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب کہا نا کہ تابوت سکینہ واپس آئے گا، فرشتے اٹھا کر لائیں گے، تو چپ ہو گئے، اس مرحلے پہ چپ ہو گئے۔ اب یہ جو تابوت واپس آ رہا ہے، میرا سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہاں پر یہ کہ یہ تابوت سکینہ ہے کیا؟ تابوت سکینہ کیا اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے؟ کیوں ہم سے جو سوال کیے جاتے ہیں، بہت سارے سوالوں کے جواب اس جگہ پر موجود ہیں۔ جب تابوت سکینہ کے بارے میں آپ تاریخ اور تفاسیر کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو جواب یہ ملے گا کہ تابوت سکینہ ایک صندوق تھا۔ کون سا صندوق تھا؟ اس کی کیا خاصیت تھی؟ کہا یہ وہ صندوق تھا جس میں جناب موسیٰ کی والدہ نے جناب موسیٰ کو تھوڑی سی دیر کے لیٹا کر، جناب موسیٰ کی والدہ نے ان کو تھوڑی سی دیر کے لیے تابوت میں اسی صندوق میں لٹایا، دریائے نیل کے ایک کنارے سے روانہ کیا۔ یہ چلتا ہوا دوسرے کنارے پر تھوڑی دور جا کر فرعون کے محل میں جناب آسیہ کے پاس پہنچ گیا. کتنی دیر رہا ہوگا یہ تابوت پانی میں؟ کتنی دیر رہا ہوگا؟ کچھ گھنٹے، کچھ ہی گھنٹے رہا ہوگا نا. بھائی دریا میں ایک کونے سے دوسرے کونے جانا، ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جا رہا، ایک کونے سے ایک ہی شہر میں ایک طرف سے روانہ ہوا، دوسری طرف فرعون کے محل میں جناب آسیہ تک پہنچ گیا. اتنی دیر تک، اتنی دیر تک ایک معصوم کا وجود تابوت میں رہا. ایک اتنی دیر تک، اتنی دیر تک معصوم کا وجود تابوت میں رہا، اس کے بعد اٹھا لیا گیا. تھوڑی سی دیر کے لیے جس تابوت کے اندر معصوم کا وجود رہا، معصوم کا تھوڑی سی دیر کے لیے جس تابوت کے اندر رہا، اللہ نے کہا وہ تابوت متبرک ہو گیا، متبرک ہو گیا. جب تک، جب تک بنی اسرائیل نے اس تابوت کا احترام کیا دنیا میں کامیاب تھے، جب اس کا احترام چھوڑ دیا دنیا میں ذلیل و خوار بھی ہوئے. تابوت بھی ہاتھ سے نکل گیا، تابوت بھی ہاتھ سے نکل گیا. تابوت کا ہاتھ سے نکل جانا ان کی ذلت اور خاری اور پستی کی علامت بنا. تھوڑی دیر کے لیے معصوم جس تابوت میں آ جائے اللہ کے نزدیک وہ متبرک ہو جاتا ہے. اب ہم سے کہتے ہو کہ تم زیارت کرنے کیوں جاتے ہو، زری کے اندر کیا رکھا ہے، چومنے سے کیا ملے گا؟ جس زمین میں معصوم کا وجود کئی سو سالوں سے رکھا ہوا ہو، بنی اسرائیل تھوڑی سی دیر کے لیے جناب موسیٰ کا وجود جس تابوت میں آیا اللہ نے اسے متبرک بنا دیا. سو کئی سو سالوں سے معصوموں کے وجود مبارک جس زمین اطہر میں موجود ہیں، وہ زمین متبرک کیسے نہیں ہوگی؟ اس کی زریح متبرک کیسے نہیں ہوگی؟ یہی تو کمال ہے، یہی تو کمال ہے معصومین کا. جہاں تھوڑی سی دیر کے لیے آ جاتے ہیں وہ متبرک ہو جاتی ہے. وہ فرق یہ ہے جناب موسیٰ میں اور مولا کائنات میں، دونوں میں فرق یہ ہے کہ موسیٰ جس تابوت میں گئے تھے وہ مکان، وہ چیز پہلے متبرک نہیں تھی. حضرت کے جانے کے بعد تھوڑی سی دیر کے لیے رہنے پر وہ شے متبرک ہو گئی، لیکن آپ کے تبرک کی وجہ سے بنی اسرائیل میں اسے مرکزی حیثیت رہی. وہ تابوت سکینہ ان کے لیے متبرک بن گیا، لیکن میرے مولا کو تھوڑی سی دیر کے لیے جس مکان میں رکھنا تھا اس کو اللہ نے پہلے متبرک بنایا، بنایا. بنانے کے بعد کچھ دن کے لیے علی کو اس گھر میں رکھا، رکھنے کے بعد تا ابد اس مکان کو اللہ نے متبرک بنا دیا. اب جب تک لوگوں کو کعبے کی حرمت علی کی وجہ سے سمجھ میں آتی رہے گی تب تک کامیاب رہیں گے. کعبے کی حرمت کو چھوڑ دیں گے دنیا میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے. اب ایسا یہی ہوا ہے، ہوا یہی ہے. چونکہ مسلمانوں کو کعبے کی حرمت سمجھ میں نہیں آئی، وہاں اللہ نے جالوت کو حاکم، جالوت کو ان کے اوپر مسلط کیا. جالوت لے گیا ان سے کس چیز کو؟ تابوت سکینہ کو. یہاں پر اللہ نے جالوت جیسا ظالم آل سعود کے نام سے، آل سعود کے نام سے پیدا کیا. کیا کیا؟ وہاں تابوت سکینہ لے گیا، یہ اس مکان پر قابض ہو گئے جس میں مولا کائنات آئے تھے. تو اب مسلمانوں، اللہ جناب تالوت کے حوالے سے ہمیں یہ درس دے رہا ہے، جب تک تابوت سکینہ کو واپس نہیں لے لو گے، جب تک تابوت سکینہ کو واپس نہیں لوگے تمہیں عزت نہیں ملے گی. میرے نوجوانوں یہ یاد رکھنا، یہ جو دور گزر رہا ہے یہ تشیع کی عظمت کا دور ہے، یہ جو دور ہے یہ تشیع کی طاقت کا دور ہے، یہ تشیع کی صدی ہے. اب دیکھو کہاں کہاں سے حسینی لشکر تیار ہو رہا ہے، اب تو شروع ہوا ہے سلسلہ. انشاءاللہ جس طرح سے تابوت سکینہ واپس آیا تھا ہمارے ہاں بھی وہ مکان واپس آئے گا، ہم اس پر قبضہ بھی کریں گے، اور ہمارا امام وہیں سے انہی کے سینے کے درمیان میں اسی کا بیٹا ظہور کر کے بتائے گا یہ کل بھی ہمارا تھا آج بھی ہمارا. اسی لیے تو علی کے فرزند نے اعلان کر دیا ہے کہ بے فکر رہو اسی جگہ سے آئے گا انشاءاللہ اسی جگہ سے آئے گا۔ لہذا عزیزوں اب یہ صدی ہماری ہے، بس ہمیں اور آپ کو تھوڑا سا آمادہ ہونے کی ضرورت ہے۔ لشکر تیار ہو رہے ہیں، سلسلہ تیار ہو رہا ہے، بس ہمیں تھوڑی سی بیداری کی ضرورت ہے۔ اب جو مرحلہ جس جگہ پر ہم پہنچے، کیا ہوا؟ تابوت سکینہ واپس آئے گا، آئے گا۔ اسی لیے آج علی کے فرزند نے کہا کہ 25 سال میں یہ تالوتی نظام سب ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ یہ واپس آئے گا۔ اب مرحلہ صرف اتنا، اس میں کیا تھا؟ بقیت مما ترکا ترکا آل ہارون آل موسیٰ و آل ہارون، اس کے اندر ما بقیہ ہے آل ہارون اور آل موسیٰ کا، کیا ہے وہ بقیہ؟ کس لیے اللہ تعالیٰ اتنی اہمیت دے رہا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوا معصوم کے تبرکات بھی مقدس ہوتے ہیں، معصومین کے مقدسات بھی متبرک ہوتے ہیں۔ یہ جو آل سعود کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ انہی تبرکات کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی لیے عزیزوں، اسی لیے ان کے خلاف اقدام اٹھانا ضروری ہے۔ اب سمجھ میں آیا امام خمینی کی نظر، اس اتنے سال پہلے تیر مارا ہے یہود کی طرف، ایسا تیر مارا ہے کہ یہود کے ساتھ ساتھ آل سعود کا شکار بھی کرتا ہوا جائے گا۔ لہذا یہ جو یوم قدس ہے اس کو ہلکا نہ جانو، یہ یوم قدس کی جو تحریک ہے، یہی تحریک ہے جس نے انشاءاللہ ہمارا تابوت سکینہ واپس لانا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارے تابوت سکینہ کا مرحلہ ہے، لہذا اس کو غیر اہم نہ جانے۔ یہ جو مرحلہ ہے کیا تھا؟ کہا اس کے اندر جناب موسیٰ کی زرہ موجود تھی، حضرت ہارون کی تلوار، اس کے اندر مختلف چیزیں اس کے اندر موجود تھیں۔ تو اب کیا ہوا؟ جب جناب تالوت کو بادشاہ بنا دیا گیا، بالآخر ہتھیار ڈال دیا، بنا لیا، مجبور ہو کے چل پڑے جناب تالوت کے پیچھے۔ تو جب جالوت سے مقابلہ ہوا، اب تاریخ میں بہت کچھ ہے لیکن میں بیان نہیں کر سکتا، ایک مفصل داستان ہے۔ بہرحال مرحلہ یہ ہوا کہ جالوت کو جب اس کا قوی ترین افراد سامنے آئے، جالوت سامنے آیا، جالوت کا لشکر دیکھ کر بہت ساروں کا جو منافقت تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ جالوت کو دیکھ کر، جالوت کے لشکر کو دیکھ، اللہ نے وعدہ کیا تھا فتح کا، اللہ نے وعدہ کیا تھا فتح کا، جب جالوت کے لشکر کو دیکھا تو جتنے بھی منافق تھے پیچھے ہٹ گئے، جتنے منافق تھے پیچھے ہٹ گئے، ایک بہت چھوٹا سا لشکر جناب تالوت کے ساتھ بچ گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جالوت کو کون مارے گا، شکست کون دے گا؟ اللہ کے نبی نے خبر دی، کہا جالوت کو وہ مارے گا جس کو حضرت موسیٰ کی زرہ پوری آ جائے گی۔ اب پوری کوشش کی گئی، سب کو پہنائی گئی، کسی کو پوری نہیں آ رہی، نہ چھوٹے کو پوری آ رہی، نہ موٹے کو پوری آ رہی، کسی کو پوری نہیں آئی۔ پورے لشکر کو پہنا دی، کسی کو پوری نہیں آئی۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کے 11 بیٹے تھے، آپ 10 بیٹوں کو لے کر آئے، صرف جناب داؤد کو چھوڑ دیا، سب کو پہنا دیا، نہیں ہوا۔ اب سوال ہوا بھائی کوئی نوجوان رہ گیا، تو انہوں نے کہا بھائی میرا ایک بیٹا رہ گیا، کیا کرتا ہے؟ بکریاں چراتا ہے۔ پھر بکریاں چرانے والا آ گیا، کہا بھائی بکری چرانے والے اس نوجوان کو لے کر آؤ۔ جب جناب داؤد پہنچے اور جب جناب داؤد کو دیکھا تو پوری فوج حیرت سے رہ گئی، کہا یہ بچہ نوجوان اتنے موٹے موٹے، اتنے بڑے بڑوں کو زرہ نہیں آئی، اس نوجوان کو کہاں یہ زرہ آئے گی؟ لیکن جیسے ہی، ابھی ہم نے تفسیر تفاسیر میں، حتی اہل سنت کے تفاسیر میں موجود ہے، کیا ہوا؟ جیسے ہی جناب داؤد نے وہ زرہ پہنی، فوراً وہ زرہ جناب داؤد کے جسم پر فٹ آ گئی۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا معصوم کا ترکہ اپنے وارث کو پہچانتا ہے، معصوم کا ترک اپنے وارث کو پہچانتا ہے۔ ایسا ہی واقعہ پیش آیا، جناب عباس چچا پیغمبر کے وصال کے بعد مسجد نبوی میں آ گئے اور آ کر کھلے عام، اب مجھے نہیں پتا جناب عباس کیا چاہتے ہیں، لیکن شاید جناب عباس کی نیت یہ ہے کہ پیغمبر کے حقیقی وارث کو پہچنوا دیں۔ لہذا مسجد میں آ کر کیا کہا؟ کہا یا علی، جو پیغمبر نے چیزیں چھوڑی ہیں اس میں میں بھی حصے دار ہوں، یہ وراثت مجھے بھی ملنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا پیغمبر نے 3 چیزیں چھوڑی ہیں، ایک پیغمبر کا امامہ ہے، ایک پیغمبر کی تلوار ہے اور ایک پیغمبر کا گھوڑا ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ مسجد میں لے آتے ہیں، آپ ان میں سے جو لے جا سکتے ہو لے جانا۔ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک۔ اصحاب آ گئے مسجد نبوی میں، بیٹھ گئے، حضرت علی آئے، آ کر 3 چیزیں رکھ دیں۔ جناب عباس سے کہا آپ پہنیے، امامہ سر پہ لگائیے، تلوار لگائیے، گھوڑے پہ بیٹھیے، چلے جائیے، اگر 3 چلی گئیں 3 لے جائیے۔ حضرت عباس نے امامہ پہنا پورا نہیں آیا لیکن اٹکا لیا, کمر میں تلوار باندھی اور اب جو اٹھنے کی کوشش کی تو اٹھا نہیں گیا. تو پہلے تو سمجھے شاید تلوار بھاری ہے, تلوار کھول دی لیکن پھر بھی نہیں اٹھا گیا. پھر امامہ اتارا, امامہ اتر گیا تو جیسے ہی امامہ اترا کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد سوچا کہ چلو یہ تو امامہ اور تلوار تھی, گھوڑا شاید اپنے نصیب میں آ جائے. تو جیسے ہی گھوڑے کے پاس گئے گھوڑے نے ایک لات رسید کی, بے ہوش ہو گئے. ہوش میں لایا گیا, اب جیسے ہی ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا یا علی اگر ایسا ہی ہے تو اب تم یہ کر کے دکھاؤ. میرے مولا نے امامہ پہنا, امامہ سر پہ پورا آ گیا, تلوار لگائی پوری آ گئی, آرام سے اٹھے گھوڑے پہ بیٹھے, چکر لگایا اتر آئے, سب نے دیکھ لیا. میرے مولا نے ایک دفعہ آواز لگائی, کہا حسن آگے بڑھو, ابھی امام حسن چھوٹے ہیں, ابھی چھوٹے ہیں, کہا حسن آگے بڑھو. امام حسن آ گئے, امامہ پہنایا پورا آ گیا, تلوار لگائی پوری آ گئی, گھوڑے پہ بیٹھایا, گھوڑے نے چکر لگایا, امام حسن کو اتارا, جیسے ہی اتارا آواز لگائی کہا حسین اب تم آگے بڑھو. حسین اس سے بھی چھوٹے ہیں, بلایا, جب امامہ پہنایا پورا آ گیا, تلوار لگائی پوری آ گئی, گھوڑے پہ بیٹھایا, چکر لگوایا, جب اتر گئے تو میرے مولا نے کہا اب پتہ لگا کہ رسول کا ترکہ اپنے وارثوں کو خود پہچانتا. ترکہ پہچانتا ہے, مسلمان نہیں پہچانتا, طریقہ پہچانتا ہے. اب بھی یہ سارے کے سارے جتنے بھی تبرکات ہیں, جتنے انبیاء کے طرف تبرکات ہیں, سارے کے سارے اپنے وارث کے پاس موجود ہیں انشاءاللہ. لہذا اب جو مرحلہ آیا وہ کیا کہ جب جناب جالوت, جناب تالوت آگے بڑھے جالوت سے مقابلہ کرنے, تو کیا ہوا سارے منافق پیچھے ہٹ گئے, ایک چھوٹا سا لشکر رہ گیا. اس چھوٹے سے لشکر کا کمال یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جو اللہ کے خالص بندے ہیں, اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہیں. جالوت کا اتنا بڑا لشکر تھا, جالوت نے کہا مجھے کون شکست دے گا. جناب داؤد آگے بڑھے, آپ کے ہاتھ میں دو یا تین پتھر ہیں, آپ نے آگے لگ کر اپنے غلیل میں وہ پتھر باندھ کر اتنی زور سے مارے کہ ایک پتھر سے جالوت گیا, دوسرے سے سردار گئے, پورا کا پورا لشکر ڈھہ گیا, سارے کا سارا لشکر اپنے زمانے, اب میں تھوڑی سی ذرا تفسیر کشی تبدیل کروں, اپنے زمانے کی سپر پاور, اپنے زمانے کی سپر پاور, اپنے زمانے کے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آئی تھی. یہاں پر مسلمانوں کی فوج آگے بڑھی لیکن کیا ہوا, اس سپر پاور کو دیکھ کر منافق پیچھے ہٹ گئے, منافق پیچھے ہٹ گئے. پیچھے ہٹنے کے بعد کیا ہوا, ایک چھوٹی سی فوج رہ گئی. وہ چھوٹی سی فوج کیا کہہ رہی تھی, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. بالکل یہی منظر تھا نا, جب اپنے زمانے کی سپر پاور کے پاس ایک فوج تیار کی گئی, منافق پیچھے ہٹے, حزب اللہ نام کی ایک چھوٹی سی فوج اسرائیل جیسی طاقت کے سامنے کھڑی ہوئی تھی. تو تم نے سنا اس وقت کیا کہہ رہی تھی حزب اللہ, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. تو پھر وہاں پر جو پروردگار نے کہا تھا آج تمہارے ہمارے لیے ثابت کر کے دکھایا, وہاں پر پروردگار نے فرمایا کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرا باذن اللہ. بہت مرتبہ ایسا ہوا کرتا ہے کہ ایک چھوٹا سا گروہ ایک بڑے گروہ کے اوپر اللہ کے اذن سے غالب آ جاتا ہے. 33 دنوں میں اللہ کی اس چھوٹی سی فوج نے سپر پاور کو ناک چٹا کر بتلایا کہ کیسے ایک چھوٹا سا گروہ اللہ کے عزم سے سپر پاور کو شکست دیتا ہے. بس ایک آخری مطلب عرض کروں آپ کی خدمت میں اور پھر اجازت چاہوں, کہ اللہ نے وزادہ بسطتن فی العلم والجسم, اللہ نے علم بھی عطا کیا, اللہ نے طاقت بھی عطا کی. بحث بہت ہے علم میں اور طاقت میں, میں صرف ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ مطلب میرے نوجوانوں کے ذہن میں رہے. یاد رکھیے علم اور طاقت, علم اور طاقت دونوں یہ تین طرح کی ہوتی ہے. ایک علم اور طاقت فطری ہوتی ہے, ایک علم و طاقت کسبی ہوتی ہے, ایک علم و طاقت وہبی یا لدنی ہوتی ہے، الہی ہوتی ہے، کس طرح کی؟ فطری، کسبی، وہبی یا الہی. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو فطری علم اور فطری طاقت ہے، یہ جب اس کا حامل دنیا میں آتا ہے، علم بھی لے کر آتا ہے، طاقت بھی لے کر آتا ہے، لیکن محدود ہوتی ہے، ایک حد سے آگے نہیں جا سکتی. لہذا تمام حیوانات کو آپ ملاحظہ کیجیے، جتنے بھی حیوانات ہیں جب دنیا میں آتے ہیں، زندگی گزارنے کا علم بھی لے کر آتے ہیں، طاقت بھی لے کر آتے ہیں. چوزہ جیسے ہی انڈے سے نکلتا ہے، جیسے ہی نکلتا ہے دانہ چگنا شروع ہو جاتا ہے، دانہ چگنے کا علم بھی لے کر آتا ہے، طاقت بھی لے کر آتا ہے. مگرمچھ کا بچہ کہاں سے نکلتا ہے؟ مگرمچھ کا بچہ بھی انڈے سے نکلتا ہے. داستان تھی اس کے پیچھے، کبھی اور سناؤں گا. مگرمچھ کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے، نکلنے کے 8 گھنٹے کے بعد شکار شروع کر دیتا ہے. 8 گھنٹے میں شکار کا علم بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے. آج تک کسی نے سوال کیا؟ آج تک کسی نے سوال کیا کہ بھائی یہ علم کہاں سے آ گیا، یہ قدرت کہاں سے آ گئی؟ کسی کو بھی سناؤ گے، جس کو بھی بتاؤ گے فوراً مان لے گا. ایسے ہی ہے نا، جو کسبی علم اور طاقت کا حامل ہے وہ تمام انسان ہیں الا معصوم. تمام انسان الا معصوم، معصوم کے علاوہ جتنے انسان ہیں جب دنیا میں آتے ہیں، نہ علم لے کر آتے ہیں نہ طاقت لے کر آتے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ واللہ واللہ یخرجکم من بدون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ تمہیں تمہارے ماں کی پیٹ سے نکالتا ہے کس حالت میں؟ لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ نہیں معلوم ہوتا، کوئی علم لے کر نہیں آتا، آہستہ آہستہ سیکھتا ہے. جب دنیا میں آتا ہے کس حالت میں آتا ہے بچہ انسان کا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ اپنی مرضی سے کھا پی بھی نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. یہ جو بچہ دنیا میں آتا ہے آہستہ آہستہ طاقت کو کسب کرتا ہے، علم اور طاقت دونوں کو انسان کسب کرتا ہے. تیسرا جو علم ہے اور تیسری جو طاقت ہے وہ کہلاتی ہے الہی طاقت، لدنی طاقت، وہبی طاقت. یہ اللہ سوائے معصوم کے کسی کو عطا نہیں کرتا. ایک جہد سے فطری میں اور الہی علم و طاقت میں ایک جہد سے کامن ہے. کیا کامن ہے؟ جس طرح سے فطری علم کا حامل دنیا میں آتا ہے، علم اور طاقت لے کر آتا ہے، اسی طرح سے حامل علم اور طاقت لدنی جب دنیا میں آتا ہے، علم بھی لے کر آتا ہے، طاقت بھی لے کر آتا ہے. فرق یہ اس کا علم اور طاقت محدود ہے، اس کا نہ علم محدود ہے نہ طاقت محدود ہے. جب اللہ عطا کرے تو جب حامل آتا ہے لے کر آتا ہے، طاقت اللہ عطا کرتا ہے لے کر آتا ہے. تو جو علم لے کر آتا ہے وہ پیغمبر کے ہاتھوں پر آنے کے فوراً بعد کہتا ہے یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل. لوگ پوچھتے ہیں کہاں سے آیا، میں یہ پوچھتا ہوں آج تک تم نے چوزے سے پوچھا تیرے پاس علم کہاں سے آیا، مچھلی سے پوچھا علم کہاں سے آیا، مگرمچھ سے پوچھا علم کہاں سے آیا، وہاں کہتے ہو اللہ نے دیا. جو اللہ حیوانات کو علم دے سکتا ہے، معصوم کو علم کیوں نہیں دے سکتا؟ اس لیے کہ معصوم کے لیے تمہارے دل میں جگہ تنگ ہے. تو اللہ نے اس چیز کے لیے، تاکہ تم منکر نہ بنو کہ معصوم علم لے کر آتا ہے، ایک معصوم کو ماں کی گود میں تکلم کرا کر، اپنی ماں کی عصمت کا گواہ بنا کر قرآن میں آیت اتار کے بتلا دی کہ ہماری طرف سے ہوگا، تو چاہے دنیا میں آئے یا نہ آئے، علم ہوتا ہے. ماں کی گود میں بھی بول سکتا ہے، پیغمبر کے ہاتھ پر بھی بول سکتا ہے. یہ علم ہے، وہ مقام وہ ہے کہ جہاں پر طاقت اللہ عطا کرتا ہے. تو طاقت کا مظاہرہ تو میرے مولا نے ایک ہی مقام پر کیا، ماں جھولے میں چھوڑ کر گئی تھی، واپس آ کر دیکھا اجدر کے 2 ٹکڑے ہوئے. کہاں سے آئی طاقت؟ اللہ نے دی. اب طاقت اور علم کے پیچھے بہت بحث تھی، انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو آپ کی خدمت میں تفصیلاً عرض کروں گا کہ یہ علم و طاقت کیا ہوتی ہے اور اس کے بہت سارے مراتب ہیں، عرض کروں گا. وہ ہستیاں کہ جن کو اللہ نے یہ مقامات عطا کیے، آج کی شب و ذات مبارک اس عالم میں گزار رہی ہے کہ علی کے اوپر غشی کے دورے طویل ہوتے جا رہے ہیں. 19ویں کا پورا دن میرا مولا نے گزار دیا، 20ویں کا بھی پورا دن گزر گیا، راوی کہتے ہیں 21ویں کی شب میرے مولا پر ذرا سخت گزرے، زہر اثر کر چکا ہے علی کے بدن میں، اب کیا ہو رہا ہے میرے مولا پر، غشی کے دورے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تاریخ نے لکھا جب علی مولا کائنات پر غشی کے دوروں کا جو دورانیہ تھا وہ کم تھا، تو جب بھی میرا مولا ہوش میں آتا اپنے شیعوں کو یاد کرتا، اپنے شیعوں کو سلام بھجواتا، اپنے شیعوں کو سلام بھجوایا، اپنے شیعوں کو وصیتیں کی ہیں، اپنی اولاد کو وصیت، ہم بھی اور مولا کی اولاد ہیں، وہ ہمارا باپ ہے، اسی لیے زیارت میں ہم پڑھتے ہیں کنتا ابن رحیم للمؤمنین، اے میرے مولا آپ رحیم باپ ہیں مومنین کے لیے، آج مومنین کے رحیم باپ کی آخری شب ہے، اپنے بچوں کو وصیتیں کر رہا ہے، لیکن جب غشی کے تولاد دورانیے زیادہ طولانی ہونے لگے تو وصیتوں کی کیفیت بدل گئی، اب خاص وصیتیں کر رہے ہیں، پہلے اپنے تجہیز و تکفین کی وصیت کی، اے میرے بیٹے حسن مجھے اسی کافور سے کافور وہی کافور لگانا جو پیغمبر نے دیا، مجھے وہی کفن دینا جو پیغمبر نے دیا، اے میرے بیٹے حسن میرا تابوت تیار کرنے کے بعد صرف پیچھے کی جانب سے اٹھانا، آگے کی جانب سے فرشتے لے کر جائیں گے، جہاں لے کر جائیں وہاں جانے دینا، میری قبر کے نشان کو میرے بات مٹا دینا، یہ مظلومیت ہے علی کی، وہ مظلومیت ہے زہرا کی۔ لوگ کہتے ہیں تم ان کو روتے کیوں ہو، ہم ان کی شہادت سے زیادہ ان کی مظلومیت پر روتے ہیں، زہرا زہرا کی جیسی شخصیت اور قبر کا نشان معلوم نہ ہو، اس سے بڑا زخم ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے، میرے مولا کی قبر کا بھی نشان کئی سالوں تک غائب رکھا گیا، یہ ہے مظلومیت علی کی، یہ ہے مظلومیت علی کی، میری قبر کا نشان غائب کر دینا، اے حسن میری قبر کا نشان غائب کر دینا، میں کہوں گا مولا حسن کی مظلومیت بھی یہی ہے، جتنا سخت مولا کائنات کے لیے جناب زہرا کی قبر کا نشان مٹانا تھا، اتنا ہی سخت مولا حسن کے لیے اپنے بابا کی قبر کا نشان مٹانا ہے۔ وصیتیں ہو گئی، اس کے بعد جب دیکھا کہ غشی کا دورانیہ بڑھ رہا ہے تو ایک مرحلہ وہ آیا، امام حسن کو آگے بلایا، بلا کر اپنی ساری اولاد سے کہا دیکھو میرے بعد امام یہ ہے، میرے بعد جانشین میرا یہ ہے، تم سب اس کی اتباع کرنا، ایک ایک کو جناب حسن کے حوالے کرتے رہے، لیکن ابھی تک جناب ام البنین کا لال عباس رہ گیا۔ میرے مولا پر ایک مرتبہ پھر غشی کا دورہ پڑا، ارے اس دفعہ کا دورانیہ بہت طویل ہو گیا، اتنا طویل ہو گیا کہ جناب ام البنین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میرا عباس رہ گیا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ابھی بی بی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے، ایک مرتبہ مولا کائنات نے آنکھیں کھول کر دیکھا، دیکھا جناب ام البنین گریا کر رہی ہیں، اے ام البنین کیوں گریا کر رہی ہو، ابھی ہم دنیا میں موجود ہیں، کہا مولا بس اس بات پر گریا کر رہی ہوں میرا عباس رہ گیا ہے، کہا تیرا عباس، میرا عباس بھی رہ گیا، میرے عباس کو بلا، عباس کو بلایا گیا، میرے مولا نے اپنے عباس کو سینے سے لگا لیا، کان میں کچھ وصیتیں کی ہیں، عباس کے کان میں کچھ خاص وصیت، میں نہیں جانتا عباس سے کیا کہا علی نے، مجھے نہیں معلوم عباس سے کیا کہا علی نے، وہ کیا کہا، لیکن جب عاشور کے دن عباس گھوڑا لے کر ترائی میں اترا تھا، جب میرا مولا ترائی میں اترا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کس لیے میرے مولا نے پانی کو اپنے چلو میں لیا اور اپنے چہرے تک لا کر دوبارہ پھینک دیا، ارے شاید بابا کی کوئی وصیت، عباس ایک وقت وہ آئے گا تیرا حسین پیاسا ہوگا، اگر پانی میں پہنچ بھی جا حسین کی پیاس کو یاد رکھ، عباس کو
حسین کے حوالے کیا, اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میرے مولا پر ایک مرتبہ پھر غشی طاری ہو گئی. اب جب غشی کا دورانیہ بہت زیادہ طولانی ہو گیا تو جناب زینب کا دل گھبرا گیا, ایک مرتبہ آگے بڑھی, کہا بھیا حسین آ کر بابا کو دیکھو, بہت دیر ہو گئی. بابا نے آنکھیں نہیں کھولی. میرا مولا حسن آگے بڑھا, ایک مرتبہ اپنے بابا کی نبض کو دیکھا, ایک مرتبہ حسن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, آواز لگائی انا للہ وانا الیہ راجعون. ارے علی کا جنازہ اٹھا, بیٹیاں علی کو پرسہ دینا چاہتے ہیں.